سعودی عرب میں شیعہ عالم دین کے زخمی اور گرفتار ہونے کے خلاف مظاہرے، مظاہرین پر سعودی فوجوں کی فائرنگ، 3 شہید۔ مصر میں پارلیمنٹ بحال کرنے کا صدارتی فرمان، پارلیمنٹ فوج کے محاصرے میں، اسپیکر نے ایوان کا اجلاس طلب کر لیا۔ لبنان کی سرحد پر صہیونی فوج کی اشتعال انگیزی، اسلامی مزاحمت کی طاقت صہیونی حکومت کے تصور سے باہر ہے، حزب اللہ کا انتباہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ عظیم سبزواری حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahedtv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahedtv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ سعودی عرب کے ممتاز عالم دین شیخ نمر باقر النمر کو سعودی فوجیوں نے گولی مار کے زخمی کر دیا اور پھر زخمی حالت میں انہیں گرفتار کر کے لے گئے، جس کے بعد صوبہ شرقیہ کے تمام علاقوں میں عوام کے مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مظاہرین پر سعودی سیکورٹی اہلکاروں کی براہ راست فائرنگ میں کم از کم 3 افراد شہید اور درجنوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔
ممتاز شیعہ عالم دین آیت اللہ شیخ نمر باقر النمر کو زخمی اور پھر اغوا کر کے سعودی سیکورٹی فورس نے جس طرح سے مخاصمانہ اقدامات کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے ملک کے عوام میں زبردست اشتعال پیدا ہو گیا ہے اور سعودی عرب کے مشرقی علاقوں من جملہ القطیف اور العوامیہ کے لوگوں نے سعودی حکومت کے مخاصمانہ اقدامات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کیا اور آل سعود مرد آباد، سعودی حکومت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ مشرقی علاقوں میں شیخ نمر باقر النمر کی گرفتاری کے خلاف ہونے والے پرامن مظاہرے پر سعودی سیکورٹی فورس نے براہ راست فائرنگ کر دی، جس میں کم از کم 3 افراد شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں ایک نوجوان سید اکبر الشاخوری بھی شامل ہے۔ آل سعود کے فوجیوں نے ملک کے وزیر داخلہ کے حکم پر حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرنے والے ممتاز مذہبی رہنما شیخ نمر باقر النمر کو العوامیہ میں گرفتار کیا۔ واضح ہے کہ شیخ نمر نے اپنی گرفتاری سے قبل ایک تقریر میں آل سعود خاندان میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے جاری رسہ کشی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب کے عوام کو عزت و شرف اور انصاف دلانے اور ان کو ہر طرح کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اگر شہادت کا راستہ بھی اختیار کرنا پڑے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ ان کی اس تقریر کے بعد ہی سعودی فوجیوں نے انہیں گولی مار کر زخمی کیا اور پھر اسی حالت میں گرفتار کر کے لے گئے۔ سعودی عرب میں آل سعود کے خلاف عوام کے نفرت اور احتجاجی مظاہروں میں وسعت آ چکی ہے، چنانچہ سنیچر کو مدینہ منورہ میں بھی سعودی باشندوں نے حکومت مخالف مظاہرہ کر کے جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ان سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے جنہیں مقدمہ چلائے بغیر بند رکھا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے اسی طرح سیاسی قیدیوں کو دی جانے والی جسمانی اور ذہنی ایذاؤں کی بھی مذمت کرتے ہوئے ان پر روک لگائے جانے کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح کے مظاہرے جمعے کو ریاض میں بھی ہوئے تھے۔ دراصل سعودی عرب میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے مرکز کے سربراہ علی الیامی نے کہا ہے کہ آئندہ دنوں میں حکومت مخالف مظاہروں میں تیزی لائی جائے گی اور اس کا دائرہ ملک کے طول و عرض تک پھیلا دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں آل سعود حکومت کے ہاتھوں مظاہرین کو بری طرح کچل دیے جانے کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی حکومت نے ساری حدود پار کر لی ہیں اور اس نے ملک میں اصلاحات کے نفاذ کے لیے کوئی بھی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اپنی رپورٹوں میں کہا ہے کہ اس وقت سعودی عرب کی جیلوں میں سیاسی قیدیوں کی تعداد 30,000 سے زائد پہنچ چکی ہے، جنہیں قید خانوں میں آل سعود کے کارندوں کی اظہار رسانیوں کا بھی سامنا ہے۔ ان رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ ان میں بیشتر قیدی ایسے ہیں جن پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی مقدمہ نہیں چلایا گیا ہے۔
بحرین کے عوام نے ملک کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کر کے سعودی سیکورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں سعودی عرب کے ممتاز عالم دین شیخ نمر کو اغوا کیے جانے کے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بحرینی شہریوں نے سعودی عرب کے مشہور عالم دین شیخ باقر نمر کو سعودی فوجیوں کے ہاتھوں زخمی اور اغوا کیے جانے کے واقعے کی مذمت میں ملک کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کیے اور مظاہرین نے سعودی عرب کے مشرقی علاقوں کے باشندوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے آل سعود مرد آباد کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ شیخ نمر نے ڈکٹیٹر حکومت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مظاہرین نے بحرین کے مختلف علاقوں میں مظاہروں کے دوران سڑکوں کو مسدود کر کے ٹائر جلائے۔ بحرینی مظاہرین پر آل خلیفہ حکومت کے کارندوں نے آنسو گیس اور زہریلی گیسوں کا استعمال کیا ہے۔ مصر کے صدر محمد مرسی نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پارلیمنٹ بحال کر دی ہے، جس کے بعد اسپیکر نے تمام اراکین پارلیمنٹ سے اجلاس میں شرکت کرنے کی اپیل کی ہے۔
مصر کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ایسی حالت میں تمام اراکین سے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اپیل کی ہے کہ فوج نے پارلیمنٹ کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ مصر کی پارلیمنٹ کے اسپیکر سعد القطانی نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ تمام اراکین پارلیمنٹ کو چاہیے کہ صدر محمد مرسی کی صدارتی فرمان کی تکمیل کے لیے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کریں۔ پارلیمنٹ بحال کرنے کی صدارتی فرمان کا ملک میں عوام نے زبردست خیر مقدم کیا ہے، لیکن دوسری طرف مصر کی فوجی کونسل نے، جس کی ایما پر ہی پارلیمنٹ کو تحلیل کیا گیا تھا، ایک ہنگامی اجلاس تشکیل دیا ہے۔ یہ اجلاس فوج کے سربراہ محمد حسین تنتاوی کی صدارت میں ہوا، جس میں پارلیمنٹ کو دوبارہ بحال کیے جانے کے مسئلے کا جائزہ لیا گیا۔ محمد مرسی صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس وقت ملک کے منتخب صدر ہیں۔ انہوں نے گزشتہ جون میں فوجی کونسل کے کہنے پر سپریم کورٹ کے ذریعے تحلیل کی گئی پارلیمنٹ کو اب بحال کر دیا ہے۔ مصر کی اعلیٰ فوجی کونسل نے، جس نے سابق ڈکٹیٹر حسنی مبارک کی معزولی کے بعد سے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، مصر کی عوام اور انقلابیوں کے مطالبات و خواہشات کو مسلسل نظر انداز کیا ہے۔ اخوان المسلمین کی سیاسی جماعت آزادی اور انصاف پارٹی اور دیگر اسلام پسند امیدواروں نے عام انتخابات میں 46% نشستیں حاصل کی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ شمالی افریقہ میں اسلامی بیداری کے دوران مصر کے پہلے انتخابات میں اسلام پسندوں کی کامیابی اور تیونس، مصر اور لیبیا میں ظالم ڈکٹیٹروں کی سرنگونی سے ایک حیرت انگیز صورتحال سامنے آئی ہے۔ یہ کامیابی حکمراں فوجی جنرلوں اور حسنی مبارک کے دور کے فوجی عہدیداروں کے لیے خوش آئین نہیں تھی، کیونکہ وہ یہ عناصر ہیں جو مصر میں مغرب کے مفادات کے لیے ہی کام کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ مصر کی حکمراں فوجی کونسل نے انتخابات کرائے، مگر وہ اب تک اس عمل میں پوری طرح مغرب سے ہم آہنگ رہی، اور فوجیوں کو امید تھی کہ صدارتی انتخابات میں حسنی مبارک کی حکومت کے آخری وزیراعظم احمد شفیق کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے صدارتی امیدواروں کو، جن کا تعلق اسلام پسند جماعتوں سے تھا، نااہل قرار دے دیا تھا۔ اس کے باوجود اسلام پسند محمد مرسی نے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں اپنے تمام حریفوں پر سبقت حاصل کر لی، اور پھر دوسرے مرحلے میں انہوں نے احمد شفیق کو شکست دے کر عہدۂ صدارت کا منصب سر انجام سنبھال لیا۔ فوجی حکام جو عالمی برادری کی آنکھوں کے سامنے مصر کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر پا رہے تھے، مجبور ہو کر محمد مرسی کی کامیابی کی تصدیق کر ہی دی، لیکن اس سے پہلے فوجی کونسل نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا۔ اس وقت مصر کے صدر کے فرمان کے مطابق نئے پارلیمانی انتخابات آئندہ 60 دن میں ہوں گے۔ اگرچہ مصری فوج نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار اور حکومت کا مکمل اختیار منتخب صدر کے حوالے کر دے گی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد مرسی کے تازہ ترین صدارتی فرمان کے بارے میں اعلیٰ فوجی کونسل کیا فیصلہ کرتی ہے، اور درحقیقت یہی فوج کے لیے پہلا امتحان ہے کہ وہ اقتدار عوام کے منتخب صدر کے حوالے کرنے کے اپنے وعدے پر کتنا عمل کرتی ہے۔
لبنان کی پارلیمنٹ میں اسلامی مزاحمتی تحریک کے پارلیمانی لیڈر نے کہا ہے کہ حزب اللہ کی دفاعی قوت اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا اسرائیل تصور کرتا ہے۔ محمد راد نے زور دے کر کہا کہ حزب اللہ نے صہیونی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو توانائی اور صلاحیت حاصل کر لی ہے، وہ اسرائیل کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ محمد راد نے کہا کہ لبنان پر ہر طرح کی ممکنہ جارحیت کے جواب میں حزب اللہ دشمن کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ جب تک لبنان میں اسلامی مزاحمت ہے، اس وقت تک اس کو اپنے کسی بھی مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ لبنان کی پارلیمنٹ میں حزب اللہ کے پارلیمانی لیڈر محمد راد نے زور دے کر کہا کہ اسلامی مزاحمت سبھی لبنانیوں کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، حتیٰ ان لوگوں کی جانب بھی جن سے اس کے سیاسی اختلافات ہیں۔ محمد راد نے اس امید کا اظہار کیا کہ حزب اللہ اور لبنان کی فوج کے لیے ایسا ماحول سازگار ہوگا جس سے ملک میں استحکام کو تقویت ملے گی، تاکہ ہر طرح کے ممکنہ حملوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لبنان سے ملنے والی خبروں کے مطابق سرحدی علاقوں میں اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدامات کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔
اسرائیل نے خطے میں جنگ بھڑکاؤ پالیسی کے تحت اپنے زیر قبضہ لبنانی علاقوں شبا فارم، کفر شبہ اور غجر میں فوج اور جنگی ساز و سامان میں اضافہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ ہیٹسے ہلفی نے دھمکی دی ہے کہ نئے حملے کے دوران اسرائیلی فوج پوری طاقت کے ساتھ لبنان میں داخل ہوگی، اور اس کے نتیجے میں لبنان کے بہت سے سرحدی گاؤں تہس نہس ہو جائیں گے۔ اسرائیل کے سرکاری ٹی وی نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل خود کو اس جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے لبنان اور فلسطین کی سرحدوں کے دونوں جانب اسرائیلی فوج کی تیاری کی سطح میں زبردست اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب لبنان کے سیکورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے مقبوضہ شبہ فارم کے علاقے میں درجنوں جدید ترین ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تعینات کر دی ہیں۔ اسرائیل مسلسل لبنان کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اب تک کئی بار لبنان کے خلاف خونی جارحیت کا ارتکاب کر چکا ہے۔ اسرائیل کا وجود ہی تشدد اور ناجائز قبضے اور جارحیت پر استوار ہے، لہذا اسے اس طرح کے غیر انسانی رویے کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ بنابراین جب تک اسرائیل کا وجود باقی ہے، اس کی دھمکیاں، جارحیت، تسلط پسندی اور قبضہ گری کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ لہذا لبنان سمیت ایسے تمام ممالک جنہیں کسی طرح اسرائیل کی جارحیت کے خطرے کا سامنا ہے، ہر وقت تیاری کی حالت میں رہنا چاہیے۔ اسی بنا پر لبنان کی تحریک مزاحمت حزب اللہ اسرائیل کی جارحیت کے مقابلے میں پوری طرح تیار رہنے کی ضرورت پر زور دیتی چلی آ رہی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لبنان کی تحریک مزاحمت اسرائیل کی جارحیت کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے، اور اسرائیل نے اگر کسی نئی جارحیت کا ارتکاب کیا تو اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ حزب اللہ لبنان تمام مقبوضہ علاقوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گی۔ اسرائیل ایک ایسے وقت میں لبنان کے خلاف اشتعال انگیزی اور جارحیت کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جب اسے گزشتہ جنگ میں حزب اللہ کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا مزہ چکھنا پڑا تھا۔
لیبیا کے عام انتخابات کے ابتدائی نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پسندوں کو ان انتخابات میں برتری حاصل ہو رہی ہے۔ تازہ ترین نتائج کے مطابق مصطفیٰ عبدالجلیل کی زیر قیادت اسلام پسندوں اور محمد بلحاج کی زیر قیادت تازہ تشکیل شدہ پارٹی کے امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ دریاسنا سابق وزیراعظم محمود جبریل کی زیر قیادت قوم پرستوں کے اتحاد نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے طرابلس اور بنغازی جیسے بڑے شہروں میں سبقت حاصل کر لی ہے۔ قوم پرستوں کے اتحاد میں 40 کے قریب سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ فرانس اور برطانیہ جیسے مغربی ممالک جو لیبیا میں تیل کی دولت پہ اپنا حصہ چاہتے ہیں، لیبیا کے سیاسی میدان میں محمود جبریل کی حمایت کر رہے ہیں۔ محمود جبریل لیبیا میں عوامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ملک کے عبوری وزیر اعظم تھے، مگر انقلابیوں نے ان پر قذافی حکومت سے رابطے میں ہونے کا الزام لگایا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا تھا۔ ٹوکیو میں افغانستان کے بارے میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس افغانستان کو 4 سال میں 16 ارب ڈالر کی مالی امداد دینے کا وعدہ دے کر ختم ہو گئی ہے۔
دنیا کے 80 ملکوں کے اعلی عہدیداروں اور عالمی تنظیموں کے نمائندوں نے افغانستان کی ترقی کے لیے 16 ارب ڈالر کی رقم مختص کی ہے، جو 4 سال کی مدت میں فراہم کی جائے گی۔ یہ امداد افغانستان کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے غیر فوجی ترقیاتی کاموں پر خرچ کی جائے گی۔ اگرچہ یہ امداد سن 2014 میں امریکہ اور نیٹو کے افغانستان سے چلے جانے کے بعد 4 سال کے لیے مختص کی گئی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ امداد 2015 سے 2024 کے دوران افغانستان کے 10 سالہ ترقیاتی پروگرام کے لیے لازمی انفراسٹرکچر فراہم کرے گی۔ ٹوکیو اجلاس سن 2011 کے بون اجلاس اور حال ہی میں ہونے والے شکاگو اجلاس کے بعد ہوا ہے۔ سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ افغانستان کے بارے میں ٹوکیو اجلاس میں پچھلے اجلاسوں کے فیصلوں پر عمل درآمد اور ان کے نتائج کے بارے میں کوئی واضح رپورٹ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ افغانستان کے حکام شروع سے ہی بین الاقوامی امداد خرچ کے جانے کے طریقہ کار کے بارے میں شکایات کرتے چلے آئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک امدادی رقم صرف اور صرف افغانستان میں کام کرنے والی اپنی کمپنیوں کو دیتے ہیں، اور یہ کمپنیاں حکومت افغانستان کی اقتصادی، سماجی اور صحت عامہ سے متعلق ترجیحات کو خاطر میں لائے بغیر خرچ کرتی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ افغان حکام کے بقول عالمی امداد کے اکثر اخراجات پر ان کی کوئی نگرانی نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ افغانستان پر قبضے کو 1 عشرے سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے اور متعدد عالمی اجلاسوں اور اربوں ڈالر مختص کیے جانے کے باوجود افغانستان کو لاتعداد اقتصادی، سماجی اور اجتماعی مشکلات کا سامنا ہے۔ لہذا حکومت افغانستان نے ٹوکیو اجلاس میں زراعت، فلاح و بہبود اور صحت عامہ سمیت مختلف شعبوں میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے لیے 22 منصوبے پیش کیے ہیں۔ افغان حکام کا خیال ہے کہ ٹوکیو اجلاس میں مختص کی جانے والی امداد کے ذریعے ملک کے اقتصادی ڈھانچے کی تقویت کر کے ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ افغانستان کے زرعی شعبے کو اس لحاظ سے اہمیت حاصل ہے کہ تحال اس ملک میں پوست کی کاشت کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، جو منشیات کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور حکومت کی جانب سے متبادل کاشت کا پروگرام عملی جامہ نہیں پہن سکا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ افغانستان کی معیشت سنگین خطرات سے دوچار ہے، بلکہ منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ اس ملک میں سرگرم دہشت گردوں کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ شمار ہوتی ہے۔
تہران میں ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے ثقافتی ہفتے کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سید حسن زیدی۔
سیستان اور بلوچستان۔ جنوب مشرقی ایران میں واقع 181,000 مربع کلومیٹر کی وسعت پر مشتمل ایران کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پاکستان، افغانستان اور بحیرہ عرب کی سرحدوں کے ساتھ ملنے والا یہ صوبہ اپنی خشک آب و ہوا اور سخت موسم سے مشہور ہے، اور اس علاقے کی مئی سے اگست تک چلنے والی 120 دن کی طوفانی ہوائیں اس کا ثبوت ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس خطے کے عوام نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سختیوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں تہران میں سیستان اور بلوچستان صوبے کے آرٹ کا ہفتہ منعقد کیا گیا ہے، جس میں صوبے کی دستکاری کی صنعت، روایتی لباس اور بلوچ تہذیب کے دیگر نمونوں کی نمائش کی جا رہی ہے۔ کل پورگان کے سفالی برتن، جو بغیر کسی مشین کے ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں، قصر قند چٹائی اور داز نام کے درخت کے پتوں سے بنائی جانے والی طرح طرح کی دستکاریاں اور مرد اور خواتین کے لیے دستیوں قسم کے لباس اس علاقے کے چند نمونے تھے جن کی نمائش کی گئی۔ ڈپٹی وزیر ثقافت حمید شاہ آبادی نے بھی اس صوبے اور اس کے عوام کی صلاحیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس طرح کی نمائشوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر اہم قرار دیا۔
در کشورهای مختلف هفته هنر برگزار شده۔
مختلف ممالک میں اس طرح کی نمائشوں اور آرٹ کے ہفتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور ایران کے صوبائی فیسٹیولوں کا بھی آہستہ آہستہ دوسرے ملکوں میں اہتمام کیا جائے گا، خصوصاً ادارے ثقافت و اسلامی تعلقات کے توسط سے۔
دیگر روایتی اور ثقافتی پروگرامز من جملہ بلوچی رقص بھی اس نمائش کا ایک اہم حصہ ہے۔
تہران کے آزادی ٹاور کے نمائشوں کے ہال میں ان ساری چیزوں کی نمائش کی جا رہی ہے جو اگر آپ سیستان اور بلوچستان صوبے میں جاتے تو آپ کو کم سے کم کئی دن لگ جاتے، لیکن یہاں پہ زیادہ سے زیادہ آپ کو 2 گھنٹے لگیں گے ان ساری خوبصورتیوں کو دیکھنے کے لیے۔ سید حسن زیدی، سحر عالمی نیٹورک، تہران۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سینئر رہنما شبیر علی شاہ نے تمام حریت رہنماؤں اور جماعتوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سری نگر سے سپتے محمد حسن کی رپورٹ۔
سرکردہ مزاحمتی رہنما شبیر احمد شاہ نے کہا ہے کہ وہ حریت دھڑوں میں اتحاد کی کوششیں ایک بار پھر شروع کریں گے۔ سری نگر میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے شبیر احمد شاہ نے کہا کہ ہندوستانی آئین کے اندر انتخابات لڑنا ہوتا تو 1 لاکھ سے زائد افراد کو قربان نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خاص سازش کے تحت حریت رہنماؤں کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ حریت میں اتحاد نہ ہو۔ شبیر شاہ نے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمام مزاحمتی جماعتوں اور رہنماؤں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کریں گے، اور اس کے لیے وہ کوشاں ہیں اور اب کی بار ان کی کوششیں ضرور کامیاب ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ حریت اقوام متحدہ کی نگرانی میں اپنا نمائندہ کردار ادا کرنے کے لیے ہر وقت الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آئین ہند کے تحت کبھی بھی الیکشن نہیں لڑا جائے گا، یہ ہم واضح کرنا چاہیں گے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سپت محمد حسن، سحر عالمی نیٹورک، سری نگر۔
اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ سعودی عرب میں شیعہ عالم دین کے زخمی اور گرفتار ہونے کے خلاف مظاہرے، مظاہرین پر سعودی فوجیوں کی فائرنگ، 3 افراد شہید۔ مصر میں پارلیمنٹ بحال کرنے کا صدارتی فرمان، پارلیمنٹ فوج کے محاصرے میں، اسپیکر نے ایوان کا اجلاس طلب کر لیا۔ لبنان کی سرحد پر صہیونی فوج کی اشتعال انگیزی میں اضافہ، اسلامی مزاحمت کی طاقت صہیونی حکومت کے تصور سے باہر ہے، حزب اللہ کا اسرائیل کو انتباہ۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، پتا ہے urdu.sehertv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔